کا ہدف اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے, اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں, اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں کو نکھاریں, اسے پروان چڑھائیں تاکہ اس کمال تک پہنچے. اور بھی اگر سادہ کر لیں تو انسان یہاں بننے آیا ہے, بن کر نہیں آیا ہے. ہم انسان نہیں ہیں, ہمارے اندر انسان بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں, ہمارے اندر صلاحیت بالکواں ہے. ہم فلسفے میں انسان بالکواں ہے, انسان بالفعل نہیں ہے. بالکواں یعنی پوٹینشیل, ایبیلیٹی, وہ صلاحیتیں موجود ہیں, وہ قوت موجود ہے, لیکن فیل نہیں ہے, ابھی بنے نہیں ہیں ہم. یہ کام ہمیں خود کرنا ہے. یہ انسان کا پہلا قدم ہے جہاں انسان کو یہ پتا ہو کہ میں کس لیے آیا ہوں, اور نہ صرف پتا ہو, یہ مقصد اس کی آنکھوں کے سامنے, اس کے وجود کے سامنے ہر لمحہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, اور اس نقطے پر ہوں میں, کہاں ہوں اس وقت میں, کہاں کھڑا ہوں اس وقت میں. اگر یہ سوال واقعی ہماری زندگیوں میں عملی طور پر آ جائے تو بہت سے ہمارے امراض, روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت سی بیماریوں کا حل صرف اس ایک سوال کے جواب میں. آج جو بہت سے کام ہم انانیت میں کرتے ہیں, ریاکاری میں کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, اگر یہ سوال کا جواب میرے پاس ہو کہ میں کس لیے آیا ہوں یہاں, مجھے کہاں جانا ہے, آیا یہ کام جو میں اپنی انانیت کی میں کر رہا ہوں یا ریاکاری میں کر رہا ہوں, یہ مجھے اپنے مقصد تک پہنچائے گا؟ وہی پہ انسان رک جاتا ہے کہ اس سے مجھے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ پہلا نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگر ابا عبداللہ کی کربلا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ معرفت ضروری ہے انسان کو, کہ انسان کو اپنی پہچان ہو. اگر انسان کو اپنی پہچان نہیں ہوگی, کبھی حسین کو نہیں پہچان سکتا. یہ باور کر لے اس بات کو کہ جسے خود شناسی نہیں ہے وہ خدا شناسی نہیں کر سکتا, اور جو خدا شناس نہیں ہو سکتا وہ حسین شناس نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے یہ, کیونکہ حسین کے اندر خدا پرستی, خدا محوری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اوصاف الہی کا ایک عملی تجسم ابا عبداللہ ہے, ایک عملی تجسم. اور آئیں گے اس کی طرف آگے جب انہی زیارت وارثہ کے جملات کو اگر کھولنے کی کوشش کریں گے, فرصت ملی تو کھولیں گے کہ یہ جو وارث آدم صفت اللہ ہے یہ کیا ہے, یہ یہی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جس کی طرف آنا ہے. اب اگر یہ مان لے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے, اب ابا عبداللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, حسین کی معرفت حاصل کرنی, کہاں سے معرفت حاصل کریں ہم؟ وہ منابع کیا ہے, وہ منبع کیا ہے جہاں سے ہمیں حسین پتا چلے کہ کیا ہے, کس سورس کی طرف جائے, کن منابعوں کی طرف جائے, کہاں سے ہم ڈھونڈے؟ ایک منبع جو ہمیں ملتا ہے, جو ہر ایک کے پاس موجود ہے, وہ ہے تاریخ, ہسٹری. کہ تاریخ سے ہم معرفت حاصل کریں حسین کی. لیکن تاریخ عموماً ایک مجموعہ ہوتا ہے حوادث کا, واقعات کا, انسیڈنٹس کا, کہ کون سے واقعات کب ہوئے, کہاں ہوئے, یہ تاریخ میں ہوتا ہے. تاریخ کی تین قسمیں ہیں, تین طرح کی تاریخ ہے. ہسٹری تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تاریخ حوادثی, جس میں صرف فیکٹس ہوتے ہیں, حقائق ہوتے ہیں, کہ فلا شخص کی ولادت کب ہوئی, ان کی زندگی میں کون کون سے واقعات گزرے, کب تولد ہوا, کس ہجری میں تولد ہوا, کس شہر میں ہوا, والد کون تھے, پھر زوجہ کون تھی, اولاد کون تھے, کون سے واقعات ہوئے, کس دن رحلت ہوئی, کس دن شہادت ہوئی. یہ حوادثی تاریخ ہے, جس میں جتنے حوادث ہوئے ہیں, جتنے واقعات ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے نقل کیے جاتے ہیں. اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ہسٹری ہے, جس میں صرف اطلاعات موجود ہیں. جیسے آج ہوتا ہے نا یہ نیوز چینل آپ دیکھتے ہیں سارے, یہ نیوز چینل میں انفارمیشن ہوتا ہے, مطالعہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو کرتے بھی ہیں بیٹھ کے کچھ مطالعات اور تجزیات, یہ تجزیات نہیں ہوتے ہیں, یہ صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کی رائے کو, آپ کی نظریات کو بدلنا ہوتا ہے. یہ حقیقی مطالعات نہیں ہوتے, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, موضوع کو چھیڑا جاتا ہے, یہ صرف ذہنوں کو مشغول کرنے کے لیے اور اپنی جو فکر ہے پیچھے اسی کے ساتھ آپ کو ہمانگ کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. مطالعات نہیں ہے, تجزیہ نہیں ہے. حوادث جو ہو رہے ہیں آج اس کے تجزیات آپ کو کبھی ان ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں ملتے, صرف اطلاعات ملتی ہے, انفارمیشن ملتا ہے کہ کیا ہوا, کتنے مارے گئے, کتنے شہید ہو گئے, کون تھا, کہاں سے آیا تھا, یہ سارے حوادث ہیں. یہ فیکچوئل ہسٹری ہے. لیکن حوادث صرف یہ بتاتے ہیں بالخصوص شخصیت کے بارے میں. اگر ابا عبداللہ کی شخصیت کے بارے میں اگر ہم حوادثی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ 3 شعبان 4 ہجری کو ابا عبداللہ کا تولد ہوتا ہے اور 61 ہجری 10 محرم کو شہادت ہوتی ہے. اب اگر تاریخ کے صفوں میں جائیں آپ 3 شعبان 4 ہجری سے پہلے تو آپ کو حسین کہیں نظر نہیں آئیں گے, کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور 10 محرم کے بعد بھی اگر آپ تاریخ میں جا کر ڈھونڈیں گے تو امام حسین کہیں موجود نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. امامت میں بھی دیکھیں تو امام سجاد امام حسین کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آتے امام حسین. جبکہ شہادت کے حوالے سے, کسی بھی شہید کے حوالے سے اگر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ شہید ہو جاتے رائے خدا میں ان کو مرا ہوا نہ سمجھو, بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, وہ زندہ ہے. پھر زندہ ہے حسین, زندہ ہے شہدائے کربلا, زندہ ہے تو تاریخ میں کیوں نظر نہیں آتے؟ کوئی واقعہ ملتا ہے حسین ابن علی کا 10 محرم کے بعد؟ نہیں ملتا. وہ ذاکرین کے خواب کی طرف نہ جائے جو خواب سناتے ہیں, نہ خواب کی بات نہیں ہے. تاریخ میں, تاریخی کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے ابا عبداللہ کا؟ نہیں ملتا 10 محرم کے بعد. اب تھوڑی سی میں گفتگو کو, سطح کو تھوڑا بڑھایا ہوا ہے کیونکہ الحمدللہ آپ یہاں پر آشنا طبقہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں استاد کو بھی اور مسلسل اس وادی میں ہے, اس لیے ذرا پریشان نہ ہو, سسٹم ہینگ نہ ہو جائے کہیں. ہاں, ریسٹارٹ کریں اگر ہینگ ہو جاتا ہے تو. تھوڑی گفتگو اس بار تھوڑی سی سطح کو بڑھانا ہے کیونکہ مسلسل اب چل رہا ہے سلسلہ, تو وہی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو سطحی باتیں ہوں, تھوڑا گہرائی میں جائیں. اس نقطے کو بہت دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تاریخ میں نہ تولد سے پہلے ابا عبداللہ موجود ہے نہ شہادت کے بعد موجود ہے, اور شیعوں کے اندر تو صرف 3 شعبان کو ہے, اس کے بعد سیدھے 10 محرم پہ نظر آتے ہیں, بیچ میں امام حسین کہیں نہیں ہے. اور تھوڑے سے شیعہ کا لیول اگر بڑھ جائے تو کچھ 28 رجب کے بعد سے نظر آنا ہلکا ہلکا سا کہیں شروع ہو جاتا ہے, نظر ہی نہیں آتے. 10 محرم کی شب سے ابا عبداللہ نظر آتے ہیں خیمے میں چراغ جلاتے ہوئے, اس کے بعد 10 محرم کی عصر میں شہادت پر ختم. ایک دن ہے امام حسین کا, ایک تولد کا دن ہے, وہ بھی اس میں ایک دو واقعات ہیں جو نظر آتے ہیں, پھر ایک دو اور واقعات کہیں مل گئے وہ بھی ذاکروں کے واقعات, اور کہیں بھی نہیں امام حسین. وہ 10 سال جو امامت کے تھے, 10 سال ابا امام حسن کی شہادت کے بعد, اس 10 سال میں ابا عبداللہ نے کیا کیا شیعہ کو نہیں پتا. شیعہ سمجھتے تسبیح لے کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے, بس تسبیح نکالتے تھے امام حسین, نماز پڑھتے تھے. کیا کیا؟ کوئی معاویہ سے نبرد ہوئی نہیں ہوئی, کچھ ہوا, کوئی ڈائلاگز ہوئے, کوئی مذاکرات ہوئے, کیا ابا عبداللہ نے کربلا کی تیاری کی؟ کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ حوادث نہیں ہے, تاریخ حوادث پر ہے. اگر کوئی جنگ ہو جاتی اس دوران تو نظر آ جاتا, حوادث نہیں ملتے, کوئی فیکٹس نہیں ہے. اگر حوادثی تاریخ میں جا کر کے ڈھونڈے تو تاریخ بہت محدود کر دیتی ہے شخصیت کو. وہ شخصیت اپنے نہ تولد سے پہلے کہیں اس کا وجود ہے نہ اس کے بعد ہے. اب تاریخ کا ایک نوع اور ہے, ایک مرحلہ اور ہے جو اس سے بالا تر ہے, وہ کیا ہے؟ مطالعاتی تاریخ ہے, انالیٹیکل ہسٹری, جس میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, تجزیہ کریں. جیسے مثال, تاریخ کہتی ہے کہ 10 محرم کو حسین ابن علی شہید ہو گئے. کس نے شہید کیا؟ شمر نے کیا. کس کے حکم پہ کیا؟ عمر ابن سعد کے حکم پہ کیا. عمر ابن سعد کو کس نے بھیجا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا. عبید اللہ زیاد کو کس نے حکم دیا؟ یزید نے حکم دیا. کتنے تیر لگے, کتنے زخم لگے, کس وقت شہید ہوئے, یہ حوادث ہیں. ایک مرحلہ آگے بڑھے, کیوں شہید کیا گیا؟ سوال یہاں تاریخ اٹھائے, کیوں شہید کیا گیا؟ تو تاریخ ہی بتائے گی کہ کیونکہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام حسین نے بیعت قبول نہیں کی, قبول نہ کرتے ہوئے کوفیوں کی طرف نکلے, کوفیوں نے بلایا, وہاں پہنچنے سے پہلے کوفیوں نے دھوکا دیا, امام حسین مجبور ہو گئے, پھنس گئے, شہید ہو گئے. یہ انالیٹیکل مطالعاتی تاریخ ہے, ہسٹوریکل تاریخ ہے. تھوڑا اگر اس پہ تجزیہ کریں, یہیں پر آ کر کے بہت بڑی مشکل پیش آ گئی پوری تاریخ میں کربلا کے حوالے سے, اور کئی تفسیر آپ کو ملتی ہے, تقریباً 20 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں کہ ابا عبداللہ نے یہ قیام کیوں کیا. 20 سے زیادہ. کسی نے کہا کہ امت کو نجات دینے کے لیے, امت کو گناہ معاف کرانے کے لیے, کسی نے کہا کہ مجبور تھے, کسی نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا, کسی نے کہا سیاسی فکر تھی, کسی نے کہا اقتدار چاہیے. یہ ساری کیوں ہوا؟ کیونکہ تاریخ میں جس نظر سے, جس بصیرت سے جانا تھا نہیں گئے, بصر سے داخل ہوئے, صرف آنکھوں سے دیکھا. ایک نے صرف واقعات لیا کہ 10 محرم کو شہید ہو گئے, شمر سینے پہ سوار ہوا, خنجر چلایا, مصائب ہوئے, بس تمام. ایک تھوڑا سا آگے بڑھا, اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیوں ہوا, کیسے پتا کیا؟ وہی تاریخی واقعات کو جوڑ جوڑ کر کے, نقطوں کو جوڑ کر کے لا کر اس نتیجے پر پہنچا دیا. یعنی اسی تاریخ کے نقطوں کو جوڑ کر نتیجہ نکالا, تفسیر کی اس کی. اس لیے اکثر تفاسیر درست نہیں نکلی, اکثر نہیں نکلی درست. ایک اور تاریخ ہے اس سے آگے, ایک اور مرحلہ ہے ہسٹری کا, جسے شہید مطہری کہتے ہیں تاریخ فلسفی, فلسوفیکل ہسٹری, کہ تاریخ کو فلسفے سے داخل ہو کر کے دیکھا جائے. اب سمجھائیں اس کو کیا مطلب ہے اس کا. میں نے بتایا نا تاریخی حوادث, کس دن شہید ہوئے, کس نے شہید کیا, کتنے زخم لگے. مطالعاتی تاریخ, کیوں شہید کیا گیا, کیونکہ بیعت نہیں کی. فلسفی تاریخ یہ کہ بیعت کیوں نہیں کی. آیا بیعت نہیں کرنا صرف امام حسین کی روش تھی یا سارے ائمہ کی, قرآن کی, دین کا اصول تھا؟ یہ فلسفہ بتائے گا ہمیں, یہ تاریخ نہیں بتا سکتی. یہ تاریخ کے اندر ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہیں آپ کو نہیں ملے گا یہ کہ کیوں بیعت نہیں کی. بیعت نہ کرنا ابا عبداللہ کا شخصی فیصلہ تھا, آیا کیا تھا, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, یہ فلسوفیکل ہسٹری ہے, فلسفی تاریخ ہے. جہاں تک انسان پہنچے تو اسے معرفت حاصل ہوتی ہے. یہاں پر, یہاں سے اس کی معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. ابا عبداللہ کی شخصیت اگر آپ فلسفے کی نگاہ سے دیکھیں, فلسفے کی نگاہ سے دیکھیں, یعنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں, بصر سے نہیں بصیرت سے, تو آپ کو تولد سے پہلے بھی نظر آئے گی اور شہادت کے بعد بھی نظر آئے گی. کیسے نظر آئے گی؟ بصیرت سے, بصر سے نہیں. اگر بصر سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ علی آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ کوہ طور پر موسیٰ سے بات کرتے ہوئے. یہ بصر ہے, یہ آنکھوں سے سوچتے ہیں کہ علی نے بات کی موسیٰ سے, کلام کیا, یہ بصر ہے. بصیرت نہیں ہے یہ. بصر شخصی ڈھونڈتی ہے, مادہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں موجود ہے, اسے نظر آنا چاہیے, ظاہری نظر آنا چاہیے, لیکن بصیرت ظاہر کو نہیں دیکھتی, باطن کی طرف جاتی ہے. آیا جو حسین ابن علی نے کیا, کیا وہ تاریخ میں اس سے پہلے وہی انداز وہی سیرت موجود تھا یا نہیں تھا؟ اور جو حسین ابن علی نے کیا, آیا وہ شہادت کے بعد بھی کہیں نظر آیا کسی اور جگہ یا نہیں نظر آیا؟ حسین ایک ابدی اور ازلی حقیقت ہے, یعنی ابتدا سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کے تا اس عصر تک اور آخر دنیا تک حسین موجود ہے. کیسے موجود ہے, کیسے پتا چلے حسین پہلے بھی تھے حسین بعد میں بھی تھے؟ علامہ اقبال نے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. یعنی گیسو دجلہ و فرات, یعنی یہی حجاز عراق, یعنی یہ علاقہ, یہاں پر ساری مشکلات ہیں, سارے مسائل ہیں امت مسلمہ میں. یعنی یزید موجود ہے, شمر موجود ہے, کوہلی موجود ہے, یہ سارے موجود ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو حسین نہیں ہے. اقبال حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی حسین کو ہونا چاہیے. اگر یزیدیت ہے تو حسین ایک ابدی اور ازلی حقیقت ہے, حسین کو بھی ہونا چاہیے. اور تاریخ میں حسین کے تولد سے پہلے جہاں نمرود ہے وہاں حسین ابراہیم کی شکل میں ہے, جہاں فرعون ہے وہاں حسین موسیٰ کی شکل میں ہے. تو 10 محرم کے بعد کیا فرعون نمرود یزید نہیں ہے؟ ہے, تو وہاں بھی حسین ہونا چاہیے, وہاں بھی حسین ہونا چاہیے. یہ فلسفہ تاریخ ہمیں بتاتا ہے کیسے ہونا چاہیے وہاں حسین. 1350 سال کے بعد حسین ابن علی کا ایک چہرہ نظر آیا انقلاب اسلامی میں, یہ حسینی انقلاب تھا. 1350 سال کے بعد دیکھیں حسین نظر آ گئے, پھر دوبارہ ایک ازلی ابدی حقیقت دوبارہ نظر آئی اس انقلاب میں. 1350 سال کے بعد حسینی انقلاب ایک اور انقلاب کی شکل میں آیا, لیکن اس انقلاب کو گزر کے ابھی 40 سال نہیں ہوئے ہیں, پورے 40 سال اس انقلاب کو نہیں ہوئے, لیکن ہم اس انقلاب کو نہیں لے پا رہے. 1350 سال کا سفر اس حقیقت کربلا نے کیا اور خراسان میں ایک انقلاب آ گیا, لیکن 50 سال کا سفر وہ انقلاب ہم نہیں کرا پائے اپنی زمین پر اپنے ملک میں. ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, پاکستان میں حکومت اسلامی نہیں آ سکتی. 1350 سال کے بعد جو حسین چاہتے تھے ایک عالم دین نے اٹھ کے وہ کر دکھایا, کر کے دکھایا عملی اس عصر میں ہماری زندگی میں, لیکن 50 سال کے بعد ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, 40 سال میں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ حسین پر ایمان نہیں ہے کہ حسین اور کربلا اور یہ راستہ ابدی اور ازلی راستہ ہے. ہم نے اسے محدود کر دیا ہے حوادث تاریخ میں. اصل مشکل یہ ہے کہ بصر سے ہم نے تاریخ کو دیکھا, صرف تاریخ میں محدود کر دیا حسین ابن علی کو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 شعبان کو یہ روایت ہم پڑھتے ہیں کہ اب عبداللہ کی ولادت ہوئی, پھر کیا ہوا؟ جناب سیدہ کے پاس لے کر کے آئے رسول اللہ, جناب سیدہ نے گریا کیا, رسول اللہ نے گریا کیا, جناب سیدہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ؟ رسول اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا ہے کہ اس مولود کی شہادت ہو جائے گی کربلا میں. تو جناب سیدہ نے پوچھا اس وقت کوئی نہیں ہوگا وہاں, کوئی نہیں ہوگا تو پھر روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ قوم پیدا ہوگی جو گریہ کرے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا حسین ابدی اور ازلی حقیقت ہے. خدا نے حسین کی شہادت اس لیے نہیں رکھی ہے اس کائنات میں کہ صرف ایک قوم آئے اور گریہ کرے اس پر. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے, تو کوئی لاجک نہیں ہے, یہ عقل قبول نہیں کرتی اسے کہ یہ کیا سسٹم بنایا ہے خدا نے کہ ایک شخص 61 ہجری میں اپنی جان دے دے, سب کچھ لٹا دے اور ہمارا فریضہ ہے کہ صرف گریہ کرے اور گریہ کر کے ثواب لے لے, جنت لے لے. نہ, ابدی حقیقت, ازلی حقیقت سے مراد کیا ہے؟ یہ گریہ اس لیے کرے کہ جو حسین نے کیا وہ میرے قلب میں حرارت بن جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے تاکہ میں بھی اسی راستے پر چلوں. اس لیے ہے یہ, اسی لیے کیونکہ تاریخ میں محدود کیا. 10 محرم کو اس منظر کو دیکھیں آپ, 10 محرم کو ابھی شام غریبہ نہیں ہوتی ہے, شام غریبہ سے پہلے عصر کے وقت ہی کیا کرتے ہیں؟ الوداع کے نوحے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم رہے اگلے سال تو یہ غم ہے, ورنہ سلام آخر تمام کرے یہیں پر, کیونکہ حسین کو آگے لے کر ہی نہیں جانا چاہتے. محدود کیا, تاریخ میں محدود کیا. اگر آگے کا سفر ہے تو پھر ایک اور مرحلہ کھلتا ہے یہاں سے, 10 محرم سے. اسی نقطے کو درک کرنا ہے. یہ جو موضوع چھیڑا ہے آپ کے سامنے, حسین وارث انبیاء, یعنی حسین کی حقیقت تولد سے پہلے, اور علماء وارث حسین, یعنی حسین کی حقیقت شہادت کے بعد. تولد سے پہلے اور شہادت کے بعد, اگر یہ راز کھل جائے, یہ سر کھل جائے, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ائمہ علیہ السلام نے روایت بھی ہے اسی طرح سے, اور کہ کچھ سر ایسے ہوتے ہیں, کچھ سر جو اگر کھل جائے نا ایک مومن کے قلب پر, اسے جینے نہیں دیتے, جی نہیں سکتا وہ. یہ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, خطبہ تقویٰ, خطبہ حمام. یہ اس خطبے میں تقویٰ کی حقیقت بیان فرمائی امیر المومنین نے, اور وہ سر جب کھلا اس صحابی کے قلب پر, وہ جی نہیں سکا وہاں پر. کچھ راز ایسے ہی ہوتے ہیں جب کھل جاتے ہیں جی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ایسے ہی مر جائے گا, اسے دشمن جینے نہیں دے گا, نہیں جینے دے گا. اس فرزند حسین پر جو راز کھلا, خمینی کبیر پہ جو راز کھلا, دیکھیں اس مملکت کو آج تک دشمن جینے نہیں دیتا. کیوں جینے نہیں دیتا؟ کیوں ان کے پیچھے ہے؟ اسی لیے, صرف اسی لیے کہ حسینیت کا سر کھل گیا, وہ راز کھل گیا. ابھی پاکستانی پر, ہندوستانی پر نہیں کھلا یہ راز. ابھی وہ کوڈ ہی نہیں ملا ہے, وہ پاسورڈ ہی نہیں ملا ہے کہ کھولے اسے. وہ کوڈ ہاتھ میں ہی نہیں آیا ہے اب تک. جس دن کھولے گا اس دن جی نہیں سکتے. عزادار حسین بیٹھ نہیں سکتا کبھی سکون سے. علامت عزادار کی یہ ہے, عزادار 10 دنوں میں یا دو محرم سفر کے مہینوں میں جو عزاداری کرتا ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح سے حسین کو تاریخ میں محدود کیا 57 سال کے اندر, حسین کی عزاداری کو بھی 2 مہینوں میں محدود کر دے. نہ, یہ 2 مہینے کی تیاری ہے باقی 10 مہینوں کے لیے. یہ تیاری ہے, میں نے کہا نا محاسبہ کریں. اگر ان 2 مہینوں میں جو کیا حسین کے نام پر, اس کا کوئی اثر باقی کے 10 مہینوں میں نظر نہیں آتا, تو پھر عزاداری کا حق نہیں ادا ہوا. تو نظر آنا چاہیے, عملی نظر آنا چاہیے انسان کی زندگی میں. پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے، ہر زندگی کے شعبے میں نظر آنا چاہیے. حسینی کی شناخت، حسینی کی پہچان اور ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے پیروکار، ہمارے چاہنے والے اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے ائمہ نے اہتمام کیا، ارینجمنٹ کیا کہ یہ حقیقت حسینی یہ سمجھ میں آئے آنے والی نسلوں کو. اس کا انتظام کیا، اس کو بتایا، اس کو کھولا کہ کسی طرح سے پہنچ جائے. تاریخ نہیں پہنچا سکتی، تاریخ نہیں پہنچا سکتی اسے، تاریخ میں طاقت نہیں ہے اتنی کہ تاریخ حقیقت حسینیت کو، حسین کو پہنچا سکے آگے. محدود ہے، بہت محدود ہے. اس کے لیے ایک اور باب چاہیے، یہی فلسفہ تاریخ. یہی جب عملی شکل میں آتا ہے، عملی رنگ اس کو پہنا ہے تو کیا بن جاتا ہے یہ؟ اسی کو کہتے ہیں سیرت. سیرت کا باب کھلتا ہے. سیرت یعنی وہ اصول جن پر زندگی استوار ہو، جن پر زندگی چلے انسان کی، اور وہ اصول جو کبھی تبدیل نہ ہو، تبدیل نہیں ہو سکتے کبھی وہ اصول. اب دو اور دو چار ہیں، کبھی نہیں بدل سکتے. نیوٹن آ جائے تو بھی بدل نہیں سکتا، وہ دو اور دو چار ہیں. ایک پڑھے لکھے ان پڑھ سے بھی کہو گے نا کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہو، کہ پاگل ہو آپ، نہیں ہوتے، دو اور دو چار ہی ہو. سیرت اسی طرح سے ہے کہ بدل نہیں سکتی کبھی، کسی عصر میں، کسی دور میں بدل نہیں سکتی. بہت کوشش کی لوگوں نے بدلنے کی. یہ غدیر کا جو واقعہ ہے نا، اسے کبھی اس نظر سے دیکھیں. غدیر میں کیا ہوا، کیا ہوا غدیر میں، وہ سب چھوڑ دیں، ذاکروں والی غدیر نہیں، کہ اونٹوں کا پالان لگایا گیا، ٹھیک ہے لگایا گیا، سب کچھ ہے، حوادث ہے، تاریخی فیکٹس ہے. اصل نقطہ کیا تھا غدیر کا؟ اعلان ولایت. ولایت یعنی کیا؟ لیڈرشپ. رسول اللہ جا رہے ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی چاہیے امت کو سنبھالنے والا، یعنی اعلان رہبری، اعلان حکومت، یہی تھا نا اعلان. اصل نقطے سے دیکھیں، فلسفے سے، تو کیا تھا؟ اعلان حکومت اسلامی تھا کہ حکومت اسلامی نبی تک محدود نہیں ہے، آگے جائے گی. اگر تاریخ پر دیکھیں تو صرف نبی تک ہے، آگے نہیں ہے. لیکن غدیر کے اعلان نے بتایا کہ نہ، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور حق کے انتخاب رہبر اللہ کے پاس ہے، عوام کے پاس نہیں ہے. تو سیرت رسول اللہ غدیر میں کیا تھی؟ رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا کہ من کنت مولا فہادا علی مولا. رسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ حق کے انتخاب، تم دیندار، متدین، با تقوی حاجیوں کو بھی خدا نے نہیں دیا، حق کے انتخاب رہبر صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے گا رہبر بنائے گا، عوام کے پاس حق کے انتخاب نہیں ہے، تم ووٹ دے کر کے کسی کو نہیں چن سکتے ہو. یہ سیرت نبوی ہے، یہ سیرت نبوی ابدی ازلی ہے، پہلے بھی اسی طرح سے تھا اور تا قیامت ایسے ہی رہے گا، جو بدل نہیں سکتی. اور یہی مشکل تھی جو ائمہ کو پتا تھی کہ یہ ہونے والی ہے بعد میں، کہ یہ تاریخ میں گم ہو جائیں گے، یہ تاریخ میں جا کر کے ڈھونڈیں گے تاریخ کے صفوں میں، کہیں ان کو علی ابن یقطین نظر آئے گا، کہیں فلاں نظر آئے گا، کہیں کوئی اویس کرنی کو ڈھونڈ کے نکالیں گے، یہ تاریخ سے ڈھونڈ کے نکالیں گے. اس لیے ائمہ علیہ السلام نے خود اس کا سلوشن نکالا، اس کا حل نکالا، جس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، شاید اگر فرصت ہوئی آج تو، وقت کم ہے. ایک انتظام کیا ائمہ نے کہ کیسے اس مشکل کو حل کی جائے، اور یہ مشکل ایک عصر کی نہیں ہے کہ کربلا کے بعد اسے فوراً حل کرنا ہے، نہ، یہ ازلی مشکل ہے، یہ ابدی مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں امام صادق نے جو یہ زیارت نامہ لکھا ہے زیارت وارثہ جو دیا ہے منشور. امام صادق کے مدرسے میں 4000 طلاب پڑھتے تھے, 4000 پڑھتے تھے. اور یہی امام صادق کی حدیث ہے کہ میرے پاس ان ریوڑ جتنے بھی نہیں ہیں, 17 جتنے بھی نہیں ہیں کہ میں قیام کروں. سنا ہے نا واقعہ کہ ایک صحابی نے آ کر کہا امام صادق سے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, بہترین موقع ہے, دو رقیب لڑ رہے ہیں آپس میں, بہترین فرصت ہے, موقع کا فائدہ اٹھائیں. موقع کا ہوتا ہے نا الیکشن میں جب دو پارٹیاں بڑی لڑ رہی ہوتی, پتا ہے دونوں چور ہیں, دونوں مکار ہیں, دونوں فریبی ہیں, تیسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. دو خواص لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک عام کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں. وہ ہندوستان میں پارٹی ہے نا, عام آدمی پارٹی. اور بھائی وہ جو دوسرے خواص ہیں ان کو بھی عام آدمی نے ہی ووٹ دیا ہے, تو تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں. تو انہوں نے آ کر یہی فارمولا بتایا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. امام اسے لے گئے راستے میں, دور لے گئے صحرا میں, کہا کہ یہ جو دکھتی ہیں ریوڑے سامنے, اگر اتنے بھی میرے پاس مخلص امت ہوتی اتنی بھی, تو میں ابھی قیام کرتا. یہ خود کہتا ہے میں نے گنا صرف 17 تھی, 4000 مدرسے میں ہیں اور 17 بھی نہیں ہے. اب یہ نہیں سمجھے کہ جو 4000 ہیں یہ سارے کے سارے مفاد پرست تھے یا منافق تھے یا فلاں تھے, نہ, ان میں جابر ابن حیان جیسی شخصیت ہے. کہتے ہیں نا جابر ابن حیان نے کیا پڑھا امام سے, کیمسٹری پڑھی, انجینئرنگ کی ڈگری لی, جا کر کے جاب کیا, یہ کام کیا جابر ابن حیان نے. امت نہیں بن سکے جابر ابن حیان کیونکہ وہ سر ایک کربلا نہیں کھل پایا, وہ راز نہیں کھل پایا. امام سے آ کر کے ڈگری لے لی, جاب کہیں اور جا کر کے کیا, کیمسٹری سیکھی امام سے, دنیا کے مواد, دنیا کے کیمیکلز کی کیمسٹری سیکھی, لیکن دین کی کیمسٹری نہیں سیکھ پائے. یہ مشکل ہے. مخلص تھے سارے, یہ محب تھے امام کے, عاشق تھے, کوئی اس میں شک نہیں, یہ قابل احترام شخصیتیں ساری, لیکن امت نہیں بن پائے. کیوں نہیں بن پائے؟ ابا عبداللہ کا قیام اصلاح امت تھا, وہ سر ایک کربلا, وہ راز ایک کربلا, وہ نہیں کھل پایا. اسے کھولنا بہت ضروری ہے, اس کی اشد ضرورت ہے کہ یہ کھولے. تاریخ کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ تاریخ محدود ہے, دوسری ایک مشکل اور ہے تاریخ کے ساتھ کہ تاریخ میں تحریف ہوئی ہے اور دشمنان اہل بیت نے یہ کام کیا ہے, تاریخ کو بدل دیا. اور علماء نے محنت کی, زحمتیں کی, ہمارے بہت سے علماء نے کہ جم کیا چیزوں کو, روایتیں جمع کی, سب کچھ کیا, جمع کیا بہت سی روایتوں کو, منابع بنائے شیعت کے لیے کہ جن سے صحیح اطلاعات مل سکے, لیکن بہرحال تحریف ہوئی ہے. خود کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں کتنی تحریف ہے, کتنا کچھ ہے. شہید مطہری کی کتاب ہے تحریف عاشورا, اتنی تحریفات. ایک تحریف ہوئی, ایک مشکل آلودگی ہوئی. کیسے آلودگی ہوئی؟ ہم نے اپنی سوچ کے ذریعے کربلا کو سمجھا اور پھر اسی طریقے سے آگے منتقل کیا. جو انسان جس ماحول میں ہوتا ہے نا, وہ ویسے ہی سوچتا ہے, پھر اسے آگے منتقل ویسے ہی کرتا ہے, اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے اس کے اوپر. ہم نے کربلا پر اپنے افکار کے رنگ چڑھائے. یہ نہیں کہتا کہ ہم نے, یعنی آج سے پہلے نسل در نسل یہ کام ہوا, اپنی تہذیبوں کے, اپنی ثقافتوں کے اپنے رنگ چڑھائے اس پر اور پھر وہ آگے فارورڈ کر دیا. ایک ہوتا نا, یہ پانی گزرتا ہے آپ کا, پانی دریا سے نکلتا ہے, ایک پروسیس سے گزرتا ہے, پھر نلکوں میں آتا ہے, پھر وہی نل سے آپ کی واشنگ مشین میں جاتا ہے, اس میں آلودہ کپڑے آپ ڈالتے ہیں. اب وہی پانی جو اندر گیا, پھر آلودہ کپڑوں کو دھو کر کے باہر نکلا, اب کیا ہوا, پانی وہی ہے لیکن اس پہ ان کپڑوں کی میل کچیل چڑھ گئی. اب کیا چاہیے یہاں پر, क्या करना है इसे? पाक करना है। इस पानी को पाक करना बहुत सख्त काम है। आप बॉइल करके इसे पाक नहीं कर सकते, इसके लिए खास प्यूरिफिकेशन प्लांट चाहिए आपको, जिसके अंदर इसका तजकिया हो, जहां इसे साफ किया जाए। आसान नहीं है इसे साफ करना, बहुत मुश्किल है इसे साफ करना। यानी ये दो मुश्किलात हुई है, तहरीफ हुई यानी इनहराफी काम किया गया, चीजों को बदला गया तारीख में, शख्सियतों को बदला गया तारीख में, और एक काम ये हुआ कि अपनी आलूदगी हमने तारीख पर डाली। बहुत, न सिर्फ करबला की तारीख, तारीख इस्लामी में इस तरह से है, रसूलुल्लाह की जिंदगी की तारीख में इस तरह से है, अइमा अलैहिस्सलाम की तारीख में इसी तरह से तहरीफात है, बहुत सी जगह तहरीफात है। इसीलिए उलमा मुज्तहदीन ये काम करते हैं कि तहकीक करके उस खालिस चीज को बाहर निकालें, कि खालिस हमारे सामने आए, लेकिन जाकिरीन की मेहनतें होती, गरीब की मेहनतें होती हैं कि फिर उसे दोबारा आलूदा कर देते हैं, क्योंकि लोगों के एहसासात के लिए, तस्कीन एहसासात के लिए वो चीजें डालते हैं अंदर जिसका करबला से कोई ताल्लुक नहीं है दूर तक। जब आप उसकी मिलावट कर देंगे, उसमें उसका रंग बदल देंगे, बहुत सख्त है आने वाली नस्लों के लिए करबला को समझना। और पता था आइमा अलैहिस्सलाम को कि ये काम होगा, इसीलिए उसके लिए खास एहतमाम किया कि हकीकत करबला को बाकी रखना है, हकीकत हुसैन को आलूदा नहीं होने देना, लेकिन तारीख के दरवाजे से बाकी नहीं रखना, किसी और तरीके से बाकी रखना है, सीरत के जरिए बाकी रखना। लेकिन सीरत भी उसूलों का नाम है, तो वो उसूल कहां से मिलेंगे? वो उसूल का मनाबे क्या है? वो मंबा उसूल क्या है? अब उन उसूलों को बाकी रखना है, इसीलिए आइमा अलैहिस्सलाम ने ये ज्यारत नामे बनाए, ये मंशूर बनाया, इसके अंदर उन उसूलों को बाकी रखा, जिससे ये हकीकत समझ में आए कि ये हकीकत है क्या। अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझने के लिए अगर पूरा एक मजमुआ देखें तो तीन आपको मजमुए नजर आते हैं। अगर हमें जानना है अहले बैत अलैहिस्सलाम को, उनकी मारिफत हासिल करनी है, तो तीन हमारे पास मनाबे हैं, तीन मजमुए हैं। एक मजमुआ है अइमा अलैहिस्सलाम के अकवाल का, कौल का, हदीसों का, जिसके अंदर जितने भी अकवाल थे मासूमीन अलैहिस्सलाम के वो मौजूद है, लेकिन ये अकवाल बहुत इसमें तहरीफ हुई है, तहरीफ काफी हुई है इसमें, क्योंकि ये हदीसें थी, रिवायतें थी जो अइमा ने कहा लोगों के दरमियान, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो दुश्मन के हक में नहीं थी, और खुद एक अरसा ऐसा गुजरा जिसमें बनी उमैया ने ये काम किया कि हदीसों की फैक्ट्री चलाई, तवल्लुद हदीस की, इतनी हदीसें गढ़ी गई, इतनी हदीसें गढ़ी गई जो सारी की सारी उनके हक में थी, उनकी हुकूमत के हक में थी। अब उलमा अलैहिस्सलाम, उलमा ने जो काम किया अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसों के हवाले से, अगर इसे जमा करें हम, शियत के पास इसके चार मनाबे मौजूद हैं, चार जो है हमारे पास मुस्तनद मनाबे है अइमा के अकवाल को समझने के। मैं उनका तस्किरा कर दूं यहां ताकि बात आ जाए समझ में। चार शियाए कुतुबे अरबा है, चार किताब। एक है किताब अल काफ का मजमुआ जो शेख कुलैनी ने लिखी है, जमा किया है, जिसे जिसमें उसूल काफी, फुरू काफी और روضۃ الکافی، یہ تین کتابوں کا ایک مجموعہ ہے جو شیخ کلینی نے کمپائل کیا، تدوین کیا جسے. ایک ہے من لا یظہر الفقی، شیخ صدوق کی. ایک تہذیب الاحکام ہے، شیخ طوسی کی. اور چوتھی ہے الاستبصار. یہ چار حدیثوں کے سورس ہیں شیعت کے پاس. اس سے ہٹ کر نہج البلاغہ ہے، قرار الحکام ہے، یہ امیر المومنین کے اقوال کا ایک اور مجمع ہے جو سید رضی نے جسے جمع کیا. اب یہ ہمارے اوتھینٹک سورس ہے، لیکن حدیثوں کے ساتھ بھی مشکلات ہیں کہ ہر حدیث یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک فوری طور پہ اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں. نہ حدیثیں جو ائمہ علیہ السلام کے اقوال ہیں وہ کسی مد میں تھے، کسی ماحول میں تھے، کسی محیط میں تھے. ایک ماحول میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک محدود ہو، لیکن کسی اور جگہ جا کر کے وہ بات کسی اور مد میں ہو. وہ بھی کسی مد میں تھی، کسی کانٹیکسٹ میں تھی وہ باتیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اخباری نے یہی کام کیا. اخباریت نے کیا کیا، انہی حدیث کو لیا اور لے کر کے کہا بس جیسا لکھا ہے اس کے ظاہر پہ عمل کرو اور کچھ نہ کرو. تو یہاں تو حدیثوں میں بہت تضاد ہے. ایک حدیث کچھ کہتی ہے، دوسری حدیث کچھ اور کہتی ہے، اس کے برعکس کہتی ہے وہ حدیث. اب یہاں ضرورت ہے اجتہاد کی بھی اور دوسرے منابعوں کی طرف جانے کی. ابھی آج ہمارے پاس ایک کتاب کا مجموعہ ہے جسے اکثر یہ ذاکرین بھی اور جو وہ طبقہ ہے، جو منحرف طبقہ ہے شیعوں کے اندر، وہ استعمال کرتا ہے، بہار الانوار، علامہ مجلسی کی کتاب. خود اس کتاب میں علامہ مجلسی خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے صرف حدیثوں کو جمع کیا ہے، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے کہ یہ مستند ہے یا نہیں. اتنا فرصت نہیں تھی ان کے پاس. آج کی طرح تو نہیں کہ انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کریں اور سب کچھ مل جائے گا. صرف جمع کیا ہے اسے. اسی لیے یہ منابع میں سے نہیں ہے شیعت کے کہ ہم اسے یوز کر سکیں ریفرنس کی طرح. نہ، بہار الانوار ریفرنس کی طرح استعمال نہیں ہو سکتی. اسے جب تک مربوط نہ کیا جائے، اسے نہ جوڑا جائے کسی اور منابع سے، تب تک نہیں ہو سکتا. یعنی ائمہ علیہ السلام نے کی جو اقوال ہے، یہ اقوال کے ذریعے سیرت کو ڈھونڈنا سخت کام ہے، کیونکہ اس میں بھی تحریف ہوئی ہے اور مد میں ہے، کسی حالات میں ہے، کسی محیط میں ہے. دوسرا ایک اور مجموعہ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعاؤں کا مجموعہ. دعائیں تحریف سے محفوظ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دعاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو حاکموں کے خلاف ہو. کوئی ایسی ڈائریکٹ بات نہیں تھی اس میں جو حکمرانوں کے خلاف ہو. اس لیے دعاؤں کے بھی چند مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے سید طاووس کی اقبال الاعمال، شیخ بہائی کی مفاتح الفلاح اور شیخ قمی کی مصباح. یہ تین بڑے مجموعے دعاؤں کے موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے سر فہرست جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. اب حدیثوں کو تو ہم نے علماء پر چھوڑ دیا، ہم تو حدیثیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم سمجھتے کہ حدیثیں پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. جو صحیح حدیثیں، مستند حدیثیں پڑھیں، اسے ہدایت ہے اس کے اندر. ہم نے علماء پہ چھوڑ دیا کہ وہ کریں، یا علماء پہ چھوڑ دیا یا ذاکرین پہ چھوڑ دیا جو اس کے کوڑے بناتے ہیں. ایک کام ذاکرین یہ کرتے نا کہ قرآن بھی پڑھتے تو صرف کوڑے بنانے کے لیے. کوڑا سمجھتے نا، ہنٹر، کوڑا بنا کر کے دوسروں پہ لگانا. حدیثوں کے کوڑے بنائے، قرآن کی آیتوں کے کوڑے بنائے اور لگائے دوسروں کی پشت پہ. توہین کرے دوسروں کی. حدیثوں کو تو ہم نے چھوڑ دیا علماء پر, دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے اور ان دعاؤں میں وہ معرفت کے راز ہیں بالخصوص خود سازی کے, خود شناسی کے, خدا شناسی کے, وہ سر موجود ہے. صرف ایک دعائے عرفہ ابا عبداللہ کی اگر آپ پڑھ لیں, اسے سمجھ لیں انسان, اسے کربلا مکمل سمجھ میں آ سکتی ہے. اور اگر اس ماحول میں جا کر کے سمجھے دعائے عرفہ, پھر تو نورن علی نور ہے. وہ ماحول کون سا ماحول تھا؟ حج میں منا کے میدان میں, منا کے میدان میں 700 سے زیادہ علماء موجود تھے وہاں. علماء دیکھیں, امام صادق کہتے ہیں حسین وارث سے آدم, حسین وارث سے نوح, حسین وارث سے ابراہیم, حسین وارث سے موسیٰ, حسین وارث سے عیسیٰ, حسین وارث سے رسول اللہ, حسین وارث سے علی. اور حسین نے کسے بلایا منا میں؟ علماء کو بلایا, یعنی اپنے وارثین کو بلایا. اور جس ماحول میں حسین ابن علی نے, جس حالت میں یہ دعا پڑھی ہے, ایک مقام آتا ہے جہاں پر راوی لکھتا ہے کہ ابا عبداللہ بلک بلک کر روئے ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے نا, جس طرح سے اس کی کوئی بہت بڑا اس کی چیز اس سے کھو جائے, یا جوان بیٹا کسی کا مر جائے, ایک تنہا بیٹا ہو مر جائے کسی کا, جس طرح سے وہ روتا ہے بلک بلک کے, حسین اس طرح سے روئے. پوچھے کوئی حسین ابن علی سے, کیوں کیوں اس طرح سے روئے, کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ اور اس پوری دعا میں خدا کی معرفت ہے. حسین کا مخاطب خدا ہے اس میدان میں, میدان عرفہ میں. سارے حاجی جہاں موجود ہیں, دیندار جہاں موجود ہیں, جو بیت اللہ کی طرف آئے ہیں, اللہ کی گھر کی طرف جنہوں نے سفر کیا ہے, حسین ابن علی نے علماء کو بھی بلایا, وہاں ایک خطبہ بھی دیا اور پھر یہ دعائے عرفہ بھی پڑھی. صرف ایک جملہ اگر اس دعا کا میں یہاں پڑھ دوں آپ کے سامنے, سنا دوں صرف اس کا ترجمہ, اور اگر وہ اتر جائے قلب میں, انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے, پھر وہ سر کھل جاتا ہے کہ کیوں حسین تڑپ رہے تھے. لیکن اس منظر میں, اس ماحول میں جانا ضروری ہے کہ جہاں صحابی رسول اللہ موجود ہیں, جہاں حاجی موجود ہیں, یعنی دیندار طبقہ موجود ہے جو کئی ہفتوں کا, مہینوں کا, سختیوں کا سفر کر کے وہاں پہنچا ہے, یعنی جس کے دل میں محبت خدا ہے, جو اللہ کے لیے اس میدان میں آیا ہے, یعنی حسین ابن علی کا مخاطب طبقہ دیندار طبقہ ہے, بے دین نہیں ہے وہاں پر, سارے دیندار ہیں. ان کے سامنے ابا عبداللہ ایک جملہ فرماتے ہیں, اے خدا, اے میرے اللہ, میں نے سارے راستے بند پائے ہیں, ساری راہیں میرے لیے بند ہو چکی ہے, صرف ایک راستہ کھلا ہے, وہ راستہ تیری طرف جانے کا راستہ ہے. جہاں اتنے صحابی موجود ہو, وہاں حسین کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. اس ماحول کے پس منظر میں اگر جائیں تو کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ اس وقت دو بہت بڑے کام ہو رہے تھے. ایک, امیر شام نے بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ اور امیر المومنین کو شہید کیا. بہت رنج تھا ابا عبداللہ کو حجر ابن عدی کی شہادت کا, بہت دکھ تھا. اور دوسرا, امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کو ارث میں دے دیا تھا, یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. اس وقت ابا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے راستے بند پائے، یعنی یہ حاجی بھی نہیں مخالفت کرتے، یہ علماء بھی مخالفت نہیں کرتے، سارے کے سارے راستے بند ہو گئے، حسین کس کے پاس جائے، حسین کس سے فریاد کرے، حسین کسے ساتھ لے کر کے چلے، لیکن حسین کہتے ہیں خدا پھر بھی حسین تھکے گا نہیں، حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، مثلی لا یبایو مثلہو، مجھ جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کہ آگے کبھی جھک سکتا، کیوں؟ کیونکہ اے خدا تیری راہ ہمیشہ کھلی ہے، لیکن تیرا راستہ تیروں کا راستہ ہے، تیرا راستہ مصائبوں کا راستہ ہے، تیرا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، اور حسین یہی بلک بلک کر گریا کرتے، اے خدا میں تیار ہوں، میں آمادہ ہوں تیرے راہ پر چلنے کے لیے۔ یہ حسین ابن علی کی حقیقت ہے۔ عزیزان، محرم کی دوسری شب ہے، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچتے ہیں، اس زمین پہ اتر جاتے ہیں، یہ وہی زمین ہے جہاں سے امیر المومنین جنگ صفین کے بعد گزر رہے تھے، اس زمین پر آ کر کے رکے۔ جب رکے وہاں پر تو ابا عبداللہ بھی ساتھ میں تھے اس جنگ میں، اتر کر فرات کی طرف حسین جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے صدا دی، محلن محلہ، اے حسین آگے نہ جانا، رک جائے۔ پھر ابا عبداللہ آگے بڑھے، امیر المومنین نے کہا حسین رک جائے، آگے نہ جانا۔ صحابی نے پوچھا مولا کیوں روکتے ہیں حسین کو؟ کہا یہ وہی زمین ہے، یہ وہی زمین ہے جس کی خوشبو مجھے رسول اللہ نے سنگائی تھی کہ علی اس کی خوشبو کو لمس کرو، یہ وہ خاک ہے جہاں پر آپ کا فرزند نواسا رسول شہید ہوگا۔ اللہ ہاؤنا، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ عاشقوں کے گرنے کی زمین ہے، اس زمین پر عاشق گرتے ہیں۔ کربلا میدان عاشقوں کا ہے، تاجروں کا نہیں ہے، اس شاک جاتے ہیں کربلا جن کے اندر عشق خدا ہو، اور عشق خدا دیکھنا ہے تو حسین سے دیکھیں، اور حسین کے صحابیوں سے دیکھیں۔ بہت سے جو حسین کے ساتھ آئے کربلا میں، ہر ایک عاشق تھا، کوئی کم نہیں تھا، ہر ایک عشق خدا میں وہاں موجود تھا، ہر ایک۔ ایک مقام پر جب حسین ابن علی پہنچتے ہیں کربلا سے پہلے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا وہاں جہاں کچھ انتظامات ہوتے تھے۔ ابا عبداللہ نے پوچھا اپنے صحابی سے کون ہے، کس کا خیمہ ہے، وہ جا کر کے دیکھیں۔ غلام گیا، آ کر کے کہتا ہے مولا یہ خیمہ وہاب قلبی کا ہے، یہ نصرانہ ہے، عیسائی ہے، نصارہ ہے، یہاں پر اس کی ماں ہے اور اس کی زوجہ ہے۔ جب غلام گیا وہاں پر، وہاب کی ماں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا قافلہ ہے؟ غلام نے کہا یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ وہاب کی ماں کہتی ہے حسین ابن علی فرزند فاطمہ؟ کہا فرزند فاطمہ۔ کہا فرزند فاطمہ، فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ اس صحرا میں کہاں جا رہا ہے؟ کہا مدینے سے نکلے مکہ گئے، حرم خدا میں بھی حسین کو پناہ نہ ملی، کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے بھی دھوکا دیا، اب حسین تنہا اس صحرا میں جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہی وقت ہے، وارث عیسیٰ میدان میں ہے، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن آج وقت ہے کہ وارث حسین کے وارث بن جائیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، پہنچے حسین کے پاس، کہا مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چند بھیڑے ہیں، جن کا دودھ ہم مسافروں کو پلاتے ہیں اور اسی سے ہمارا گزارا کر, یہ بھی آپ لے لیں اور ہم بھی ساتھ ہیں. اور یہ ماں بیٹا اور بہو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, نہیں نہیں بالکل نہیں, اور بہت ہی خوبصورت جوان ہے. رابی لکھتے بہت ہی خوبصورت جوان تھا وہاں. کربلا میں ساتھ پہنچ گئے, روزے عاشور وہاب نے اجازت لی میدان میں جانے کی, حسین ابن علی نے اجازت دی. جب میدان میں پہنچے وہاب اور رجس پڑا, جب رجس پڑا تو دو غلام سامنے تھے, ایک شمر کا غلام تھا ایک عمر ابن سعد کا غلام تھا. ان دونوں نے کہا ہم نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں, نہ تجھے کوفہ میں دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا, تو ہے کون؟ کہا میں وہاب ایک قلبی ہوں. کہا تو قبیلہ قلب سے ہے, وہ تو نصارہ کا ہے, وہ تو عیسائیوں کا ہے. کیا حسین اس حد تک مجبور ہو گیا ہے کہ حسین کو مسلمان نہیں ملے عیسائی کو لے کے؟ وہاب نے ایسی جنگ کی, بہت تحقیر تھی اس میں شمر کی کہ ایک نصارہ حسین کے ساتھ لڑ رہا ہے, حسین کے خیموں میں ہے, حسین کے صحابیوں میں ہے اور شکست دے رہا ہے لشکر شمر کو. جب وہاب کو قتل کیا شہید کیا شمر کے پاس لے آئے, عمر ابن سعد نے کہا اس کی گردن کاٹ دے. اکثر شہدا کی گردنیں روزے عاشور سب کی شہادتوں کے بعد کٹی ہیں, لیکن وہاب کی گردن وہی کاٹی, اور گردن کاٹ کر شمر گردن کو لے کر کے آیا, آگے لے کر کے بڑھا. وہاب کی ماں خیمے سے باہر ہے, خیمے کے باہر نکلتی ہے, شمر نے وہاب کی کٹی ہوئی گردن کو وہاب کی ماں کی طرف پھینکا, گردن وہاب کی ماں کے آگے آ کر کے گری. وہاب کی ماں فاطمہ کی شہدائی, فاطمہ کی عاشق آگے بڑھتی ہے, گردن کو ہاتھ میں اٹھایا, بیٹے کے چہرے کا بوسا لیا, اسی گردن کو لے کر آگے بڑھتی ہے لشکر شمر کی طرف, بڑھ کر آگے بڑھتی ہے, بڑھ کر اسی گردن کو پھینکا شمر کی طرف, اور کیا کہا سنے مومنین, کیا کہا؟ کہا ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. وہاب کی ماں حسین کے پاس جاتی ہے, کہتی مولا میرا ایک بیٹا تھا دے دیا, اب میں چاہتی ہوں خود بھی میدان میں چلی جاؤں, مجھے خود بھی میدان میں جانا ہے. وہاب کی زوجہ بیوہ بھی ساتھ موجود ہے, وہ آ کر حسین سے پوچھتی ہے مولا بتائیے کیا یہ قربانی آپ کی مادر قبول کرے گی ہم سے؟ ان عیسائیوں کو بھی, ان عیسائی نصارہ کو بھی فاطمہ کی قدر پتا ہے, لیکن ان مسلمانوں کو فاطمہ کی قدر نہیں پتا, اس حد تک نہیں پتا کہ پہلے فاطمہ کا در جلایا, پھر فاطمہ کی بیٹی کے خیموں کو جلا دیا, ان سے بہتر وہ نصارہ ہے. روزے عاشور یہ وہی ہے جنہوں نے آ کر کے فاطمہ کی بیٹی کے خیموں کو جلا دیا. اللہ قوم الظالمین ماتم حسین.